علام المجید ہے وہ جیل میں ایسے رکھا ہے کہ باہر سے باہر سے نظر آ رہا ہے کسی جان جائز نہیں کسی موٹے کاغذ کے کپڑے ایسے بند کر دیں کہ وہ نظر نہ آئے آج تو بس بیان کا کوئی ارادہ نہیں میں ذات لوگوں کی زیارت کو میں حاضر ہو گیا ہوں ہمت بھی نہیں تھی کئی روز سے طبیعت ٹھیک نہیں ہے
بلڈ پریشر بھی ہے اور سنائیں گے کر دیں گے چلا دیں گے آپ کو اتنا کیوں گھبراتے ہیں معلوم ہے نا چلا دیں
گے
اچھا کتنا دیں گے اچھا آ گئی ماشاء
اللہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ یہ سنت ہے جب کوئی مصیبت آئے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جب چراغ بجھ جاتا تھا کسی وجہ سے تو وہ بھی یہی کلمات پڑھتے تھے اور کوئی کانٹا ٹوٹ گیا یا مچھر ہی نے کاٹ لیا یہ سب مصیبت میں شمار ہوتا ہے چاہے کتنی معمولی طبیعت ہو کانٹا بھی ٹوٹ گیا یا مچھر نے کاٹ لیا تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو تکلیف پہنچانے والی ہیں یہ سب کی سب مصیبت ہے کلما یؤذی المؤمن فهو مصیبۃ جو چیز بھی مومن کو اذیت دے وہ مصیبت ہے لیکن اس مصیبت پر صبر کرنا اور اس سنت کو ادا کرنا اس کو سنت کے استرجاع کہتے ہیں جب کوئی مصیبت آئے انا للہ و انا الیہ راجعون اب بجلی چلی گئی تو بجائے بجلی والوں کو برا کہنے کے گالیاں دینے کے اور اس زمانے کے اتنے فساد بیان کرنے سے کیوں اپنی زبان خراب کریں کیا فائدہ ہے جب کوئی فائدہ تو ہو ہم برا بھلا کہتے ہیں لوگوں کو اس کا پہلے سوچو کہ کوئی فائدہ بھی ہے تو اپنی زبان بھی خراب دل بھی خراب وقت بھی خراب اب کسی خرابی کو قیمتی بنا لو اس وقت کو قیمتی بنا لو خرابی کو کی اصلاح کر لو کہ اسی زبان سے بجائے گالی دینے کے یا برا کہنے کے اور اپنا نقصان کرنے کے کسی کا کیا نقصان ہے اپنا ہی نقصان ہے وہ نقصان کرنے کے بجائے ہم اللہ کی خوشی اللہ کی رضا والا کام کیوں نہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون سنت ادا ہو گئی اب کہتے ہو بعض لوگ سنت کی قیمت سمجھتے نہیں ہم لوگ سنت ہی تو وہ راستہ ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے اور ہر مصیبت پر صبر چاہے بیماری ہو کوئی حادثہ ہو کوئی چوٹ لگ گئی ہو کسی کی زبان سے تکلیف پہنچ گئی کسی کے ہاتھ سے تکلیف پہنچ گئی کسی سے بھی کرنی ہے, کسی قسم کی قوم کی, تو وہ مصیبت ہے اور اس پر صبر کرنے سے اجر کا وعدہ ہے, اور اس پر سب سے بڑا انعام صبر کر اللہ تعالیٰ کی معیت خاص, اللہ کا خاص تعلق نصیب ہوتا ہے, خاص تعلق. دلیل کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے نا. خوشا شعر ہے, خوشا حوادث پہم, خوشا یہ اشک رواں, خوشا حوادث, خوشا مانی خوش آمدید, حوادث حادثات کی جمع حوادث, کہ حادثہ مصیبت جو آئی خوش آمدید بھائی, خوش آمدید, خوشا حوادث پہم, خوشا یہ اشک رواں, اب طبیعت کو رنج پہنچا معذوری کر, لیکن جو غم کے ساتھ ہو تم بھی تو غم کا کیا غم ہے, ایسا غم جو اللہ کی قرب اور معیت نصیب ہو جائے تو وہ غم رہا کوئی, تم تو بہت بڑی دولت ہے دوست, تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے غم دو جہاں سے برابر ملے. یہ ہمارا جو وقت ہے ایک ایک لمحہ مومن کا قیمتی ہے, اور اس کو قیمتی بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ ہر چیز کا ایک ماہر فن ہوتا ہے, ایک جوہری ہوتا ہے اور جواہرات کے ماہر ہوتا ہے, اور ایک طبیب ہوتا ہے وہ طبیب جسمانی ہوتا ہے بیماریوں کو ماہر ہوتا ہے, ہے نا. بہت سے دل کے ماہر ہوتے ہیں, دل کے امراض کے کوئی جو ہے وہ دل چیسٹ کے ماہر ہوتے ہیں, کوئی پٹھوں کے ماہر ہوتے ہیں, کوئی دماغ کے ماہر ہوتے ہیں. اگر خود ان کا اپنا دماغ ختم ہو چکا ہوتا ہے لیکن بعض دماغ کے برین اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, لیکن بہت سے برین اسپیشلسٹ کا دماغ خود ختم ہو چکا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے جو وقت کو قیمتی بنانے کا فن جانتے ہیں, ہے نا, ان کی صحبت اور ان کے مشورے پر چل کر ہم اپنے وقت کو قیمتی بنا سکتے ہیں, اور نہ صرف قیمتی بلکہ مزیدار بھی بنا سکتے ہیں. مزیداری کیسے آئی بھائی؟ اکثر لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ دین تو بہت مشکل ہے, بہت خشک چیز ہے, لیکن خشک لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو خشک معلوم ہوگا, اور خشک لوگوں کے ساتھ کاف ہٹا دیجیے, خوش لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو خوش معلوم ہوگا, ہنسنا بولنا بھی ہے اس میں. اب یہ کس نے کہا کہ دین میں ہنسنا بولنا منع ہے؟ بعض سلسلوں میں اس قدر وظائف, اس قدر عبادات نفلی اور روزے اور یہ سب بتائے جاتے ہیں کہ بندہ کسی کام کا ہی نہیں رہتا ہے نا. اتنی شکایتیں آ رہی ہیں کہ وہ پیر صاحب نے ایسے وظائف بتا دیے ہیں کہ بیچارہ بیوی کے حقوق بھی ادا کرنے سے جاتا رہا ہو, دماغ ماؤٹ ہو گیا, پاگل ہو گیا. یہ دین تھوڑی ہے, دین تو جیسا ہم بتاتے رہتے ہیں الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے پیارے مرشد کی سے تعلق نصیب فرمایا, وقت کے بڑے مجدد سے اللہ نے تعلق نصیب فرمایا. دین کی فہم اور چیز ہے, دین اور ہے, دین کی فہم اور ہے, دین کو سمجھ, دین کی سمجھ یہ ہے چیز, فقہ فکر دین یہ ہے دین. تو فقیر لوگوں سے دین حاصل کرنا چاہیے, ان لوگوں سے نہیں جو محض کتابیں پڑھ لیا اور ایک حدیث پڑھ کر بس اپنا مطلب اس سے گڑھ لیا. تو غرض یہ کہ اپنے اوقات کو قیمتی بنا لیں, اسی طرح سے اپنی عبادات کو بھی قیمتی بنایا جا سکتا ہے. دو رکعت ایک عام آدمی بھی نفل پڑھ رہا ہے, ایک مولوی بھی پڑھ رہا ہے, ایک عام آدمی بھی پڑھ رہا ہے, ایک عارف بھی پڑھ رہا ہے. فرمایا کہ عارف کی دو رکعت غیر عارف کی ایک لاکھ رکعت سے افضل ہے. عارف کی دو رکعت, جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے وہ ایمانی کیفیت, وہ احسانی کیفیت نصیب ہوئی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اگر ایک مرتبہ اللہ کہیں اور ساری امت کے صحابہ اور مسلمان اللہ کہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ کہنا بڑھ جائے, زیادہ قیمتی. کیوں زیادہ قیمتی ہے؟ حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ روایات بھی منقول نہیں, زیادہ علمی کاوش بھی منقول نہیں ہے اور زیادہ کوئی کام بھی ان سے وہ نہیں ہے،
خلافت بھی ان کی.
اچھا یہ ایک سنت کو بتا دی تھی گائڈ جانے کی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں. اچھا جب آ گئی تو اللہ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ تین مرتبہ کہہ دیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اس طرح آپ کا شکر ادا ہو جاتا ہے تین مرتبہ الحمدللہ کریں. یہ بھی سنت ہے. تو بہرحال بات یہ ہوئی تھی کہ بھائی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات بھی زیادہ منقول نہیں ہیں. احادیث شریف میں زیادہ روایات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دوسرے اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو عورتوں کے مسائل ہیں زیادہ تر. لیکن آپ کی کیا کیوں ایسی کیفیت آپ کی تھی، کیوں آپ کا یہ فرمانا کہ ایک دفعہ اللہ کہنا، کیوں امت کے اصحاب سارے صحابہ سے اور سارے مسلمانوں سے اگر ایک جگہ جمع ہو کر وہ اللہ کہیں، ان کا اللہ کہنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تنہا اللہ کہنا بڑا بڑا کیا وجہ ہے؟ صحبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو قید حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کسی اور صحابی کو حاصل نہیں. اس لیے آپ کا درجہ تمام امت کے صحابہ تمام مسلمانوں سے سب سے متفقہ طور پر افضل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کا درجہ ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ. تو کیا وجہ ہے؟ صحبت. تو یہی صحبت قیامت تک چلی آ رہی ہے. تو اگر اس صحبت سے صحیح طریقے سے فائدہ اٹھا لیا جائے، اکثر فائدہ اٹھانے کا طریقہ کیا ہے کہ بھئی دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو یہ دل بنایا ہے، دل انسان کا سارے کے سارا معاملہ اسی کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ، ہے نا، کہ دیکھو خبردار ہو جاؤ تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لوتڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، کہ اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو سارے کا سارا جسم اس کی اصلاح ہو جائے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر اس میں فساد پیدا ہو گیا تو سارے کے سارے جسم میں فساد پیدا ہوگا. دیکھو لوٹے کے اندر اگر پیشاب ہوگا اس کو چپاؤ گے تو کیا باہر آئے گا؟ ٹونٹے سے پیشاب ہی باہر نکلے گا. اگر اسی لوٹے میں عرق گلاب بھرا ہوگا تو ٹونٹی سے عرق گلاب نکلے گا. اسی طرح سے اس دل کے اندر پھر فرمایا کہ الا وہی القلب، خبردار یہ جو جس گوشت کا لوٹ رہا ہے یہ دل ہے، دل کہ اس کی اصلاح ہو جائے. قرآن پاک میں بھی اللہ نے اس کا حکم فرمایا قد افلح من زکاہا، فلاح پا گیا وہ شخص. فلاح کیا ہے؟ فلاح کی تفسیر میں یہ فرمایا ہے کہ جمیع خیر دنیا والآخرہ، یعنی فلاح سے بہتر نفع کی کوئی لفظ ہی نہیں ہے. فلاح سے بہتر کہ اس میں کامل نفع دنیا اور آخرت کا ہے. جمیع خیر دنیا والا، ساری کی ساری خیریں دنیا کی اور ساری کی ساری خیریں آخرت کی، اس میں اس ایک لفظ ہے فلاح. تو فلاح پانے کے لیے قرآن کریم نے کیا نسخہ بتایا؟ قد افلح من زکا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. اور وقد خاب من دساہا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام مبارک جو ہے وہ قرآن پاک ہی سے مختلف ہے. ہر بات اللہ کی مرضی سے نبی کہتا ہے. ایسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک سوانح حیات کیا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ قرآن کریم کو دیکھنا. قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا نمونہ قرآن کریم. تو اسی طرح سے ہمارے جو قلب کی حالت ہے اللہ نے فرما دیا کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. اس کی اصلاح ہو گئی تو جیسے دارالخلافہ کی اصلاح ہو گئی، دارالخلافہ پھر اگر حکومت جو آ گئی، اگر وہ اچھی حکومت آ گئی، نیک لوگ آ گئے، تو پورے ملک اس میں اصلاح ہو جائے گی کہ نہیں؟ دارالخلافہ جب ٹھیک ہو گیا تو پورے صوبے ٹھیک ہو جائیں گے، تو اور اسی طرح اگر دار الخلافہ بگڑ گیا ان کی نیت میں خرابی آ گئی پورے ملک میں خرابی پیدا ہوگی. تو ایسے ہی دل جو ہے ہمارا دار الخلافہ ہے, اور ہماری یہ آنکھ, ہماری ناک, ہمارے کان, ہماری زبان, ہمارے ہاتھ, ہمارا دل, ہمارے پیر, ہمارے ہاتھ پاؤں, سب کچھ, دل, دماغ, سب کچھ, یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ دل کے صوبے میں. تو دل اگر صحیح ہو گیا, اصلاح ہو گئی دل کی, تو اس کے جو صوبے ہیں آنکھ, ناک, کان, زبان, ہاتھ, پیر, سب کے سب, ان سے کیسے کام صادر ہوں گے؟ اللہ کی مرضی کے مطابق صادر ہوں گے. ہے نا, ایک بزرگ سے کسی نے حال پوچھا کہ بتائیے آپ کیا حال ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میرا کیا حال پوچھتے ہو, جب ساری کائنات اس کی مرضی کے مطابق چل رہی ہے, میری مرضی سے ساری کائنات چل رہی ہے, میری مرضی سے سارے کام ہو رہے ہیں. ارے کہا یہ آپ کیسی کفر کی بات کر رہے ہیں, تو اللہ کی مرضی سے چلتا ہے, آپ کی مرضی سے کہاں چل رہا ہے؟ کہا کہ وہی بات یہ ہے کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا, جو اللہ کی مرضی وہی میری بھی مرضی, لہذا جو میری مرضی ہے وہ اللہ کی مرضی, میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پہ فنا کر دیا. کیا مطلب؟ یعنی جو احکامات مجھ کو پہنچ گئے ہیں سب کے سب پر آمننا اور صدق. تو یہ ہے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر فنا کرنا. تو بس دوستو بات یہ ہے کہ قلب کی اصلاح وہ راستہ ہے, اور یہ راستہ ملتا ہے اللہ والوں سے, جیسے بتاتے رہتے ہیں کہ بھئی آم ملتا ہے آم والوں سے, دودھ ملتا ہے دودھ والوں سے, کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں سے, امرود ملتا ہے امرود والے سے, تو اللہ کس سے ملے گا بھئی؟ اللہ والوں سے. تو یہ قلب کی اصلاح کا طریقہ جو ہے یہ رضائل سے پاک کرنا, اب کن چیزوں سے پاک کرنا؟ بھائی تکبر, جیسے ظاہری بیماریاں ہوتی ہیں, نزلہ ہے, پھانسی ہے, بخار ہے, جسم میں درد ہے, دماغ میں کوئی مسئلہ پیش آ گیا, سینے میں پھانسی ہے, کچھ اور مسائل ہیں, سارے امراض جسمانی ہیں, ایسے ہی قلب کے بھی امراض روحانی ہیں. اب بہت سے لوگ بعد میں ہمیں فون آتے ہیں کہ ہمیں روحانی علاج کرنا ہے, تو میں پہلے ان سے پوچھتا ہوں بھائی روحانی علاج کس کو کہتے ہیں؟ وہ فوراً چھوٹتے ہی کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اثرات, جن کا سایہ ہے, فلانا ہے. اب میں پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ کو کیسے پتا کہ آپ کے جن کا سایہ ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ میں بے ہوش ہو جاتا ہوں, تو بھائی بے ہوشی تو ایک مرض ہے, اس میں کیسے ثابت ہوا کہ جن نے بے ہوش کیا اس کو؟ اگر کوئی جن کا جن ہو, کوئی اثرات ہوں, کوئی ایسی جادو ہو, تو ایسا واقعہ پیش آنا چاہیے جو انسان عام طور پر نہیں کر سکتا. اب اس کو انسان کو قدرت نہیں, مثلا کوئی انسان لیٹا ہوا ہے اور اچانک سے 6 inches زمین سے اوپر اٹھ گیا, تو میں مان لوں گا کہ ہاں بھائی کوئی غیر مرئی طاقت ہے جو اس کو اٹھا رہی ہے, ایسا تو نہیں ہے. اچھا کوئی کہتا ہے کہ صبح ہم اٹھے تو ہمیں کوئی جو ہے جنات ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں, کیسے کہ ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہمارے یہاں ایسے نوچنے کے نشان ہیں. تو آپ کسی بھی نفسیاتی ڈاکٹر سے جا کے پوچھ لیجئے, یہ بھی ایک مرض ہے. انسان اپنے آپ کو خواب میں دیکھتا ہے خوفناک چیزیں, اور اب وہ خوفناک خواب کیوں دیکھتا ہے؟ اس کے بہت سے مسئلے ہو سکتے ہیں, بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں, ایک پیٹ کی خرابی بھی ایک وجہ ہے, اور ایک ظاہری حالات سے ٹینشن لینا, ڈپریشن ہو جانا, یہ بھی اس کی وجہ ہے, اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خوفناک ڈرامے, گندی فلمیں اور ننگی فلمیں دیکھنا, اور قتل و غارت کری کی فلمیں دیکھنا, گانے بجانے سننا, تو ایسے لوگوں پر شیطان کی تو ایک جن ہے نا, وہ مسلط ہو جاتا ہے. کیا ایسی بات ہے؟ تو یہ کون آتے ہیں؟ تو سمجھ لینا چاہیے کہ روحانی علاج کیا چیز ہے. بھائی آگے آگے ہو جائیے, لوگ باہر بیٹھے اندر آ جائیے. تو سمجھ لینا چاہیے کہ روحانی علاج کیا ہے, کہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ جسمانی امراض ہوتے ہیں, ایسے ہی روحانی امراض ہوتے ہیں. قلب کے اندر طرح طرح کے اخلاق, برے اخلاق, جس میں سے تکبر ہے, یعنی اپنے کو بڑا سمجھنا اور مخلوق کو حقیر سمجھنا. تکبر کی کیا تعریف ہے؟ کہ اپنے کو بڑا سمجھنا اور حق بات کا انکار کرنا. مثلا اگر کسی کو کہہ دیا کہ بھئی آپ اپنے ڈپنے کھول لیجئے, کوئی جا رہا ہے, دوست ہے, یار ہے, تو کہہ دیا, کہا نہیں نہیں ہمارے اندر کوئی تکبر نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں, یہ تکبر کی نشانی. ہاں اگر کہا ہاں ہاں بھائی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ, کمزوری ہے وہ تکبر نہیں ہے, لیکن ایک آدمی حق بات کہہ رہا ہے اس کا انکار کرنا. اب کوئی کسی بھی مسئلے میں کوئی بات حق بات کرے اس کا انکار کرنا, یہ تکبر کی علامت ہے کہ اپنے کو بڑا سمجھنا اور ہر بات کا انکار کرنا. اسی طرح سے عجب ہے ایک بیماری, اپنے آپ کو اچھا سمجھنا, دوسروں کو تو حقیقت نہیں سمجھنا لیکن اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے. چار نفل پڑھ لی اب سمجھ رہے کہ ہم آسمان پہ پہنچ گئے, کچھ تجبیہات کر لی سمجھ رہے ہم بہت ہی پہنچے ہوئے ہو گئے. ایک سال حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت میں حاضر ہوئے کہ بھائی کچھ ان سے بیل لے لیں گے. دس سال حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے, دس سال کہ ہمیں اللہ مل جائے. مگر دس سال کے بعد کہا کہ حضرت اب میں تھک گیا, اب میں جا رہا ہوں, کیونکہ میں تو آیا تھا اس لیے کہ آپ کے پاس رہوں, کچھ آپ سے مجھے قید حاصل ہو, لیکن آپ میں تو مجھے کچھ نظر ہی نہیں آیا. تو پوچھا کہ بھائی تم کیا چاہ کس نیت سے تھے, کیا چاہتے تھے؟ کہا کہ میں نے آپ کے اندر کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی, نہ آپ ہوا میں اڑتے ہیں, نہ آپ پانی میں چلتے ہیں, نہ کوئی اور آپ سے کوئی خرب العادت کوئی چیز ظاہر ہوئی, تو میں جا رہا ہوں السلام علیکم. کہا بھائی ایک بات بتاتے جاؤ, وہ یہ کہ کبھی تم نے دس سال میرے ساتھ گزارے, ایک سانس بھی تم نے مجھے اللہ کو ناراض کرتے دیکھا, کوئی ایسا کام کرتے دیکھا کہ میں نے وہ اللہ کی ناراضگی کا ہو یا خلاف سنت ہو؟ کہا نہیں صاحب, یہ تو میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا, آپ نے ایک سانس بھی کبھی اللہ کو ناراض نہیں کیا, کوئی نافرمانی والا کام نہیں کیا. تو ایک آہ کھینچ کے فرمایا کہ جس جنید نے دس سال اپنے مالک کو ایک سانس بھی ناراض نہ کیا ہو, ظالم اس سے بڑھ کر تو کیا کرامت چاہتا. یہ کرامتیں پانی پہ چلنا, ہوا میں اڑنا, اگر ہوا میں اڑنا ہی کرامت ہے تو بھائی مکھی زیادہ قابل ہے اڑنے کی, آپ مکھی سے بیٹھ ہو جاؤ. ایسے ہی اگر آپ کو جلدی اللہ پہ پہنچنا ہے تو حال جو تاری ہو جاتے ہیں, حال والے پیر بھی ہوتے ہیں نا, حال والے پیر ہوتے ہیں, وہ اچھل کود مچاتے ہیں, بڑا لوگ کہتے ہیں واہ بھائی وہاں بڑا مجمع لگا ہے, بہت اچھل کود ہوتی ہے, بہت وہ ہوتا ہے. ایک ہمارے ساؤتھ افریقہ کے تھے عالم بہت بڑے ہمارے حضرت سے بیٹھ, مولانا مفتی حسین ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے. تو وہ ایک دفعہ ایسی جگہ گئے, دیکھا کہ وہاں یہ بڑی مستیاں ہو رہی ہیں, بہت حال تاری کر رہے ہیں لوگ, تو سمجھ گئے وہ. اور انہوں نے ایک سوئی لی اور جو زیادہ اچھل رہا تھا نا اس کے بھیتر پھر تھوڑی سی سوئی شروع ہوئی, وہ جو وہاں سے بھاگا ہے سب حال والے بھول گئے. جو حال والا ہوتا ہے جس پہ حال تاری ہوتا ہے, کیفیت تاری ہوتی ہے, وہ سوئی کیا ہے اس کو اگر خنجر بھی چبھو دو تو اس کو کچھ خبر نہیں ہوتی, کوشش نہیں ہوتا. وہ سوئی چبھونے سے ایسا بھاگا کہ پھر پلٹ کے اس نے دیکھا. تو اگر بھائی حال تاری ہونے والے پر آپ کو زیادہ اعتقاد ہے تو پھر حال تو سانپ پہ بھی تاری ہوتا ہے. سانپ کے آگے سپیرا جب بین بجاتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کیسے بین کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو جاتا ہے, تو بھائی سانپ سے ڈیتھ ہو جاؤ, وہ آپ کو بہت جلدی پہنچا دے گا اوپر. تو یہ راستہ معتبر نہیں ہے, یہ راستہ دین کا راستہ نہیں. ایسے ہی اگر آپ کو تیرنے کا کرامت دیکھنی ہے تو بھائی آپ کو تیرتے تو بہت سی مخلوق تیرتی ہیں پانی میں, تو اس سے بیٹھ ہو جاؤ, آپ ڈوب کے مر جائیں. تو یہ تو راستہ نہیں ہے بھائی دین کا. جیسے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ اخلاق یہ رضائل جو ہے یہ تکبر ہے اور عجب کی بیماری ہے اور حسد کی بیماری ہے, یہ بہت عام ہو رہی ہے حسد کی بیماری. حسد کی بیماری کیا چیز ہے اب ہم لوگ پوچھتے ہی نہیں. ہم یہاں دو ڈھائی سال سے تین سال سے آ رہے ہیں تقریباً, کتنا ہو گیا ہمیں, لیکن کسی نے آج تک ہمیں ایک دو تین خطوط یہاں آتے ہیں ماشاءاللہ پابندی سے. اچھا خواتین میں زیادہ شوق ہے, عجیب بات یہ ہے, یہ مرد چوڑیاں پہنے ہوئے ہیں اور خواتین جو ہے وہ مردانہ ہمت سے چل رہی ہیں, مرد نہیں ہو گئے وہ, ان کے گاڑی نہیں نکل آئی, اللہ نہ کرے جو گاڑی نکلے ان کے, لیکن مردانہ ہمت چاہیے راستے میں. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بچیاں چھوٹی چھوٹی اور ماشاءاللہ بڑی عورتیں شرعی پردہ کرنا شروع کر دیا اور سوالات کرتے ہیں, پوچھتے ہیں, پھر ہمت سے عمل کرتے ہیں, تو وہ مرد جو ہے وہ بالکل معلوم ہو رہا ہے کہ یا تو وہ عورت بنے ہوئے ہیں یا ایک اور مخلوق ہوتی ہے وہ بنے ہوئے ہیں جن میں کوئی جذبات ہی نہیں ہوتی. تو اب حسد کیا چیز ہے؟ حسد ایک بیماری ہے کہ سامنے والے کو دیکھ کر, دوسرے کو دیکھ کر جلنا, اندر ہی اندر اس کی نعمت کو دیکھ کر جلنا, اور خالی جلنا نہیں بلکہ اس کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا. جیسے مثلا ہم دکان والے ہیں, سامنے بھی ایک دکان والا ہے, یا ہم کاروبار میں ہیں یا نوکری میں ہیں, تو باس کسی نوکر کو زیادہ پسند کر رہا ہے, زیادہ اس کا کام اس کو پسند آ رہا ہے, یا دکاندار ہے اس کے سامنے والے دکان والے کی بکری زیادہ ہو رہی ہے اور اس کے پاس گاہک نہیں آ رہے ہیں تو بس فوراً دماغ بدگمانی پیدا کر بدگمانی کا مرض یہ بھی ایک مرض ہے کہ ہمارے اوپر کی سامنے والے نے جادو کرا دیا ہے یا کوئی سیکلی کرا دیا ہے یا کوئی تعویذ ڈال دیا ہے جس سے ہمارے پاس گاہک نہیں آ رہا اس کے پاس جا رہے ہیں ارے حدیث پاک میں ہے کہ ان نفس لن تموت حتی تستکمل الرزق کیا اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں ہے کہ جو آدمی کوئی بھی نفس کوئی بھی جاندار جب تک کہ اپنا رزق مکمل نہیں کر لے گا اس کو موت نہیں آئے اس پہ ہمارا ایمان نہیں ہے ہمارا شک فوراً جاتا ہے ہمارے پر کسی نے کچھ کرا دیا آج کل کاروبار نہیں چل رہا کاروبار سب ارے بھائی رزق اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا ہے اس کے مقدر میں اتنا ہوگا اس کے مقدر میں اتنا ہوگا پھر حسد کرنا کہ ہمارا کام تو چل نہیں رہا اس کا کام چل رہا ہے اس کو اس کی کسی طرح اس کو نقصان پہنچ جائے حسد کی یہ علامت ہے کہ کسی کے پاس نعمت کو دیکھ کے غم کھانا کہ اس کے پاس کیوں یہ نعمت ہے ہمارے پاس کیوں نہیں اور دوسری علامت یہ ہے کہ اس کو زوال کا تمنا ہو کہ اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے کسی طرح چھن جائے اس کا نقصان ہو جائے ڈاکو لے جائیں یہ ہو جائے وہ یہ حسد کی بیماری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد کی بیماری ایسی بیماری ہے ایسا مرض ہے کہ یہ ایسا ہے جیسے نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے اب ہمارے اوپر کتنی پریشانیاں کتنی مصیبتیں لیکن ہمیں فکر ہی نہیں ہے کہ بھائی ہمارے اندر کہیں کوئی حسد تو نہیں چھپا ہوا کہیں بدگمانی کا مرض تو نہیں ہے کہیں تکبر کا مرض تو نہیں ہے کہیں عجوب کا مرض تو نہیں ہے ہاں بس ابھی اگر میں ہوا میں اڑنا شروع کر دوں تو شاید مجمع میں ایک آدمی نہ بچے جو مجھ سے بیٹھنا ہو بلکہ سارا لانڈی یہاں جمع ہو جائے گا کہ بھائی ہم نے کسی کی صاحب کو ہوتے ہوئے دیکھا بس وہی یہ دین نہیں ہے دوستوں یہ دین نہیں ہے دین تو یہ ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اپنے قلب کی اصلاح کرنی گناہوں کو چھوڑنا ہے اللہ کا قرب اللہ کی دوستی اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے یہ انسان کا مقصد ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کہ ہم نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو اور جنوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے عبادت کیا ہے اللہ کو راضی کرنے کا نام ہے جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں ان کو چھوڑنے کا نام ہے جن کاموں سے اللہ راضی ہوتے ہیں ان کاموں کو کرنے کا نام ہے نا روح بندگی بس ان کی مرضی پر فدا رہنا نہ کچھ پرواہ بدنامی نہ کچھ پرواہ عالم یہ ہے بندگی یہ ہے کام کرنے کا جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے دوست ایسے ہی بدگمانی ایک بیماری ہے کہ کوئی کام کو نقصان ہو گیا فوراً شک گیا کہ ماسی کام والی آئی تھی وہ ہمارے پیسے چرا کے لے گی یا فلاں صاحب ابھی یہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یہ کام کر دیا یا ساس اور بہو کی بدگمانی ہو گئی کہ ہم نے یہ بھی یہاں چیز رکھی تھی اور یہ کہا تھا یہ نہیں ہوا اور وہ نہیں ہوا فوراً اس کے اوپر بہو کے اوپر شک چلا اچھا بعض خاندان ایسے بھی ہیں افسوس انا للہ و انا الیہ راجعون اس قدر تکلیف دہ بات ہے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ بیچاری بہو آئی ہے اور خاون جو ہے اس کا کام نہیں چل رہا تو کہا کہ اس کے یہ بہت منحوس ہے یہ جب سے آئی ہے جب سے ہمارا کام خراب ہو گیا اب اپنا گریبان میں منہ نہیں ڈالتے کہ لڑکا جو ہے وہ ننگی فلمیں دیکھ رہا ہے رات رات بھر نیٹ پہ پر لگا ہوا ہے تو روزی میں برکت ہوگی کہ تنگی ہوگی آپ بتائیے جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مَن یَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کہ ہم تقوی اختیار کرنے والوں کے کاموں میں آسانی پیدا فرما دیں گے اور ان کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے ان کو وہم و گمان بھی نہیں ہو اللہ کا وعدہ ہے کوئی موجودہ وزیر اعظم کا جھوٹا وعدہ نہیں ہے اللہ کا وعدہ احکم الحاکمین کا وعدہ ہے جن کو اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے کوئی حاجت نہیں ہے کوئی کمزوری نہیں ہے کوئی عاجز نہیں ہے اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھتے ہیں ہر حالات میں قدرت رکھتے ہیں ہم کو اس وعدے پہ ایمان نہیں ہے بلکہ ہم کس چکروں میں پڑے ہوئے ہیں بدگمانی میں پڑے ہوئے ہیں تعلیم گنڈوں کے چکر میں پڑے دن رات یہی ٹیلی فون آتے رہتے ہیں کہ ہمیں روحانی علاج پہ کیا ہو گیا جادو ہو گیا اثر ہو گیا جن کا سایہ ہے اچھا ناراض بھی ہو جاتے ہیں ہم ان کے بھلے کی بات کر رہے ہیں کہ بھائی تم کو کچھ نہیں ہے ایسے کوئی اثرات نہیں ہے بس یہ کام اصلاح کے کرو وہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ کو تو کچھ آتا ہی تو لہٰذا ہم نے اب یہی طے کیا اب جو ٹیلی فون آتا ہے کہ ہمیں وہ جم کا تھا ہم کہتے بھائی ہمیں تو ہم بڑی آسان آتے ہی ہم جانتے ہی صاف جواب دے دیتے ہیں اچھا آپ نہیں جانتے ہاں نہیں جانتے تو اچھا ہو ہمیں کیا بھائی تو یہ قلب کے جو میں گناہ عرض کر رہا ہوں ہم میں سے اکثر لوگ جو ہے کسی نہ کسی درجے میں ان بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں، جیسے تکبر، عجب اور حسد اور بدگمانی اور غیبت. غیبت پر ایسا مرض ہے کہ اس کے بغیر اس نے شاید بشائی نہیں، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن ہر خارجی کو اس سے محفوظ ہو غیبت سے. اور ایک بڑی زبردست غلط فہمی ہم لوگوں کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت فرمائے غیبت سے ہماری، کہ سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم وہی بات کر رہے ہیں جو بیماری اس میں ہے، جو برائی اس میں ہے وہی تو کہہ رہے ہیں، ہم تو بالکل حق بات کہہ رہے ہیں. تو یاد رکھیے کہ یہی حق بات، یعنی اپنے بھائی کی برائی کرنا اس کے پیچھے، جو اگر وہ سامنے سنے تو اس کو برا معلوم ہو، وہی بات جو اس کے اندر ہے ہم وہی بیان کر رہے ہیں، وہی غیبت. اور غیبت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اہتمام اس گناہ کو فرمایا ہے کیا ہے وہ آیت، ولا یتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکریتموہ. کہ ارے کیا تم یہ چاہتے ہو کہ پہلے منع فرمایا کہ غیبت مت کرو دوسرے، پھر فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تمہیں یہ معقول ہے؟ کوئی ہے سمجھنے میں ہاتھ اٹھائے کہ ہم کو معقول ہے ہم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت؟ اللہ نے کہا یہ ایسا نہیں. لیکن غیبت کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بیان کیا، اور غیبت جو ہے حدیث پاک میں ہے کہ الغنا الغیبت اشد من الزنا، یہ زنا سے بھی اشد ہے اس کا گناہ. اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ غیبت کرتا کرتا ہے جب آدمی، تو جب تک جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی نہیں مانگے گا یہ گناہ معاف نہیں ہوگا. صرف اللہ سے معافی مانگنے سے یہ غیبت کا گناہ معاف نہیں ہوتا، کیونکہ غیبت حقوق العباد میں سے، حقوق العباد کا فائدہ یہ ہے کہ جب تک بندے سے معافی نہیں مانگیں گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے. بندے سے بھی معافی مانگنی ہے، اللہ سے بھی معافی مانگنی ہے. عورتوں میں تو اکثر یہی موضوع ہوتا ہے غیبت، فلانی نے ایسا کیا، فلانی نے ایسا کیا، اپنے دکھڑے رونا، اس گھر میں چلی گئی آدھا گھنٹہ وہاں غیبت کری، ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا، فلاں نے یہ کیا، بہو آ رہی ہے تو ساس نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا، نندو نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا، ساس آ رہی ہے تو بہو کی غیبتیں کر رہی ہے، پھر ایک گھر سے نکلی دوسرے گھر جا کے یہ شروع کر دیا، تیسرے گھر جا کے شروع کر دیا، یہ حرام ہے اور اس کے بہت سخت یہی نقصانات ہیں. اور آپ کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر اس سے کراہت دلائی، تو غیبت حرام ہے، یہ غیبت کا گناہ. اور فرمایا کہ جو شخص غیبت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ سے پوچھا، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس ہوا ہے جس کے پاس درہم دینار کچھ بھی نہ ہو، نہ مکان ہے نہ کھانا پینا ہے، مفلس ہوا ہے. فرمایا نہیں، مفلس وہ شخص ہے جو بہت ساری نیکیاں جمع کرے، خیر خیرات بھی کرے، اور نوازل بھی پڑھے، اذکار بھی کرے، بہت سی نمازیں یہاں سے تلاوتیں لے کر قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہو، اور پھر معلوم ہو کہ اس کو جنت میں جانے کے بجائے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے. کیوں؟ کہ اس نے کسی کی غیبت کر دی، کسی کا مال مار دیا، کسی کو گالی دے دی، کسی سے بدگمانی کر دی، تو اس کی ساری نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی، اور یہ کیا ہوگا؟ مفلس ہو گیا. ساری نیکیاں کما کے لایا تھا اور وہ اپنی غیبت میں گوا دی، بدگمانی میں گوا دی، حسد میں گوا دی. اب یہ گناہ ہم کو نظر نہیں آ رہا، یہ قلب کے اندر ہے نا. تو پھر فرمایا کہ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس کے بعد ان لوگوں کے گناہ اس پہ ڈال دیے جائیں، اس طرح سے حساب کیا جائے. اب بتائیے غیبت کتنی بری چیز ہے، اور ہم لوگ تو بالکل جہاں بیٹھے ادھر ہماری زبان ٹکر ٹکر شروع کر دی تھی، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا. تو یہ بھی مرض ہے نہیں. اسی طرح سے بدنگاہی کا مرض تو ایسا عذاب کی طرح وہ ہوا ہوا ہے کہ یعنی گھر جہنم بن رہے ہیں، گھر جہنم بن رہے ہیں. یہ موبائل ٹچ اسکرین والے اور یہ انٹرنیٹ کیفے جگہ جگہ کھلے ہوئے، اور یہ جو لیپ ٹاپ ہر گھر میں بچے ضد کر رہے ہیں کہ ہمیں کمپیوٹر چاہیے، لیپ ٹاپ چاہیے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ نیٹ کے اوپر کتنی خرافات. اگر کسی کو مرض ناری لگا ہوا ہو تو ایک یہی مصیبت ہے کہ واٹس ایپ پہ طرح طرح کے پیغام چلے آ رہے ہیں، ادھر سے کچھ آ رہا ہے، ادھر سے کچھ آ رہا ہے،
اسی میں انسان اپنا دماغ لگا لگا کے کھپا کھپا کے اسی میں اپنے آپ کو اپنے اوقات کو برباد کر رہا ہے. اگر رمضان شریف آنے والا ہے اس میں ہم مسلمانوں میں ایک عام بیماری ہے کہ ٹائم پاس کرنا. وہ ٹائم کیسے پاس کرنا ہے؟ اگر ٹائم اگر تم تاش کھیلو گے, اگر تم نیٹ پہ گھوم گے, اگر تم گانے بجانے سنو گے, اگر تم کیرم کھیلو گے تو تمہارا ٹائم پاس نہیں ہو رہا. یاد رکھو تمہارا ٹائم فیل ہو رہا ہے, ٹائم فیل ہو رہا ہے. اور یہ سوچو کہ قبر میں جاؤ گے تو وہاں کس چیز کی دل بہلائے گی؟ وہاں تو تمہارے ساتھ ٹیلی ویژن نیٹ کیبل کچھ جائے گا, وہاں کوئی موبائل گانے بجانے تبلہ سارنگی کسی کو آج تک دیکھا ہے کہ وہاں اس نے قبر میں اتارا جا رہا ہو بھائی؟ وہاں کیسے ٹائم پاس ہوگا؟ اس کی فکر کرو. اگر اس کی فکر کر لی تو وہاں بڑا اچھا ٹائم پاس ہوگا. جو نیک سارے اعمال کر کے جائے گا قبر اس کے لیے کشادہ ہو جاتی ہے, اور قبر اس سے کہتی ہے باقاعدہ, وہ کہتی ہے کہ آج تیرا آنا مبارک ہو. جتنے انسان دنیا میں تجھ پر چلتے تھے ان میں سب سے زیادہ تو مجھے محبوب تھا. اور اگر خدا نخواستہ گانے بجانے اور گندگی اور گناہوں میں لپتے پتے بغیر توبہ کیے مر گئے تو قبر جو ہے وہ بھج جاتی ہے, تنگ ہو جاتی ہے, اور کہتی ہے کہ تیرا آنا انتہائی نامبارک. اور جتنے انسان دنیا میں میرے اوپر چلتے تھے, زمین کہتی ہے کہ جتنے دیر انسان میرے اوپر چلتے تھے ان میں سب سے زیادہ مقبول تو ہی مجھے تھا. یہ کہہ کر وہ کھینچے گی اور اس کی پسلیاں جو ہے ایک دوسرے میں گھس جائیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اور جو نیک اعمال کر کے گئے, توبہ وغیرہ استغفار کر کے گئے, اچھا خاتمہ ہو گیا ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ ہم سب کو اچھا اس نے خاتمہ نصیب فرمائے کہ قبر اس کے لیے کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کی کھڑکی اس قبر میں کھول دی جاتی ہے. ہمارا ٹھکانہ وہاں دکھلایا جاتا ہے کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے. اسی لیے شرعی مسئلہ ہے, فقہا نے مسئلہ نکالا ہے کہ اسی لیے جب کسی کا انتقال ہو جائے تو فوراً اس کو تسکین کر دو, دیر نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مشتاق ہوتا ہے اپنا ٹھکانہ دیکھنے کے لیے کہ جنت میرا ٹھکانہ ہے, اور ہم اس کو دس دس دن مردہ خانے میں رکھ لیتے, کبھی کہیں رکھ لیتے کبھی کہیں رکھ لیتے. یا جناب میت گاؤں جانی ہے, گاؤں میں لاش سڑ رہی ہے, کل بھی ہو رہی ہے, جسکولے کھا رہی ہے اور گنم گن ہو رہی ہے, مگر نہیں تھا تدبین ہوگی تو گاؤں میں ہی ہوگی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھو, جو صحابی جہاں شہید ہو گئے وہیں ان کو دفن کر دیں. یہ قاعدہ. تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ غیبت کا مرض, ایسے ہی تکبر کا مرض, ایسے ہی بدنگاہی, بدنگاہی کی بات ہو رہی تھی کہ بدنگاہی کرنے والا جو ہے اللہ کے تین یعنی تین برے القاب کا یقینی مستحق ہو جاتا ہے. مدلل بات ہے یہ, مدلل. ایک تو اللہ اور رسول کا نافرمان ہو جاتا ہے. بدنگاہی کیا ہے؟ نامحرم عورتوں کو دیکھنا, چاہے وہ اپنے گھریلو نامحرم رشتے دار ہوں, جیسے خالہ زاد, پھوپھی زاد, تایا زاد, چچا زاد, جتنے زاد ہیں یہ سارے نامحرم ہیں, ان کو دیکھنا. بھابھی ہے, سالی ہے, اس سے تو انتہائی سب پردہ ہے, بھابھی اور سالی. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ سالی آدیگر والی. اگر اس کی گہرائی میں جائیں جملے کی تو یہ کتنا برا جملہ ہے, سالی آدیگر والی, یعنی وہ اپنے شوہر کے علاوہ اور دوسروں کی بھی خدمت کرتی رہتی ہے. یہ ہندو اور سکھوں کی یہ ہے ان کی گندگی. ہم دس بری بری باتیں کہتے ہیں, ہم کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم کیا کہہ جاتے ہیں. تو ان سے سب پردہ ہے. ایسے ہی جب گھر سے باہر نکلیں, دکان پر بیٹھیں, اسپتال جائیں, ریلوے اسٹیشن جائیں, مارکیٹ میں جائیں, کام کاج پہ جائیں, حتیٰ کہ مسجد کے لیے نکل رہے ہیں, نگاہوں کی میرے دوستوں حفاظت, نگاہوں کی حفاظت کرو. بے پردہ عورتوں کو ہرگز مت دے, نگاہ نیچی کرو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان نالائقوں سے کہہ دیجئے, ہمیں کہتے حیا آتی ہے کہ بندے ہمارے ہیں اور پھر بھی ہمارا حرام نمک کھا رہے. حسن ہم نے دیا ہے ان کے شوہروں کو مبارک ہو, یہ کیوں نمک چرا رہے ہیں, نمک حرامی کرتے ہیں یہ. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ دیجئے ان سے, یغضوا من ابصارهم, کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. اسی طرح سے عورتوں کو بھی نازل فرما دیا, وقل للمؤمنین یا غرضنا من ابصارهن، اے آپ مومنات سے بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، نامحرم مردوں کو مت دیکھیں، جیٹھ دیور خالو پھوپا یہ سب کے سب جو ہے یہ نامحرم ہیں، ان کو دیکھنا جائز نہیں ہے، ان سے بے تکلف ہونا جائز نہیں. ہاں گھر اگر چھوٹا ہے اور نامحرم ہے، دیور جیٹھ ہے، ساتھ رہنا مجبوری ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی کام کہنا ہو تو کہہ سکتے ہیں، لیکن پردیسی اور روکھی آواز دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ سامنے نہیں آنا ہے. روکھی آواز سے ان کو کہہ دے کہ بھائی فلاں کام کر دیجیے، یہ کام کر دیجیے، فلاں سودا لا دیجیے، جائز ہے، گنجائش ہے، کر سکتے ہیں. لیکن سامنے آنا، بے تکلف ہونا اور ہنسی مذاق کرنا، یہ بالکل ناجائز اور حرام. تو میرے دوستوں، جو نگاہ کی حفاظت نہ کرے گا، اللہ کا حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا ہے کہ آپ کہہ دیجیے، تو دونوں کی نافرمانی ہوئی کہ نہیں؟ اللہ کا نافرمان ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نافرمان ہو گیا کہ نہیں؟ تو پہلا لقب کیا ملا؟ اللہ اور رسول کا نافرمان. جو اللہ اور رسول کا نافرمان ہوگا دوستو، وہ کہاں چین سے رہ سکتا؟ ساری کائنات میں کہیں بھی چلا جائے، چین سے نہیں رہ سکتا. اسی طرح سے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اصل کل کتاب عبادت کلام اللہ، متفقہ طور پر کلام اللہ شریف کے بعد کوئی کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے. تو بخاری شریف میں زنا العین النظر، نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے. نامحرموں کو دیکھنا، بیریش لڑکوں کو دیکھنا، جو لڑکے جوان ہو رہے ہیں، مسیح بھی رہے ہیں، ابھی داڑھی نہیں آئی ہے، بال نہیں آئے ہیں، چہرے پر ان کے کشش ہوتی ہے، ان سے میل ملاقات رکھنا، ان کی چوما چاٹی کرنا، بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ان کے ماتھے کو چومتے. اور ہمارے حضرت نے اتنی احتیاط سکھلائی ہے کہ ایسے لڑکوں کو امامہ بھی نہ بنواؤ، کیونکہ امامہ بنانے سے محراب بن جاتی ہے، اس سے زیادہ ان کا چہرہ اور کل کشش ہو جاتا ہے. امامہ بھی نہ باندھے، امامہ کی سنت اگر ادا کرنی ہے، جب اچھی طرح داڑھی آ جائے تو امامہ کی سنت بھی ادا کر لے، ورنہ ٹوپی پہنو. تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آنکھوں پر جنا ہے نظر بازی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اعتبار ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ آپ مسلمان ہیں اور آپ پر ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر کھڑے ہو گئے اور آواز تمام قبائل کو لگا کے جمع کیا اور فرمایا کہ اگر میں تم لوگوں سے کہوں، کفار سے خطاب کیا، کفار سے، اس میں ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا اور سارے بڑے بڑے کافروں کے سردار تھے، ان سے پوچھا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن ہے اور تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات پہ اعتبار کرو گے؟ انہوں نے کہا بے شک، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا، اگر آپ کہیں گے تو ہم یقیناً مانیں گے کہ واقعی ایسا ہے. تو پھر جب اللہ کی توحید بیان کی تو پھر انہوں نے بکواس شروع کر دی. لیکن کافروں کو اتنا اعتماد اور یقین تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. ایک کافر تھا عبید بن خلف، اس نے وہ بہت گستاخی کیا کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اور آتا تھا اور کہتا تھا کہ میں نے گھوڑا پالا ہے اور اس کو بہت کچھ کھلاتا پلاتا ہوں، اور اس نیت سے کھلاتا پلاتا ہوں کہ وہ خوب تگڑا ہوگا، اس پر بیٹھ کر نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں قتل کر دوں گا، ایسی بکواس کرتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ میں ہی تجھے قتل کروں گا. اب اس کو ڈر لگ گیا، جبھی سے وہ ڈر گیا کہ کس کی بات ہے یہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق الامین کی دو بد دعا آئی، اب ضرور میں مارا جاؤں گا ان کے، اس کو یقین ہو گیا. لہذا جنگ میں ایک دفعہ یہ سامنے آیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنے لگا تو صحابہ بڑھ کے روکنے لگے اس کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا سب کو کہ تم لوگ ٹھہر جاؤ، اور ایک صحابی سے نیزہ لیا اور اس کو مارا، اور پورے کا پورا وہ لوہے کے ذرا کے اندر ڈھکا ہوا تھا، بس گردن پہ ایک ذرا سی جگہ کھلی ہوئی تھی، جوڑ کی جگہ جو تھی، تو وہ نیزا اس کے اس گردن پر ٹچ ہوتا ہوا گیا، خراش آ گیا اس کو. اس خراش کا یہ اثر ہوا کہ وہ بھینسے کی طرح ڈکراتا ہوا بھاگ. اب ابو جہل اور بڑے بڑے سردار اسے شرم دلا رہے ہیں، ظالم تیرے ابھی ذرا سا خراش آیا ہے، تو ایسا رو رہا ہے اور چلا رہا ہے، بھینسے کی طرح ڈکرا رہا ہے. تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم، اپنے خداؤں کی اس نے قسم کھائی، لات و عزا کی قسم، اگر یہ تکلیف جو مجھے پہنچی ہے یہ تم پہ پہنچ جائے تو تم سب کے سب ہلاک ہو جاؤ. تمہیں معلوم نہیں کہ یہ کس کی مار ہے؟ یہ محمد کی مار ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو ایک خراش پر اس کو یقین ہو گیا کہ اب یقیناً میں مر ہی جاؤں، اور وہ پھر مر ہی گیا. یہ یقین تھا کفار کو، آج ہمارے لیے شرم کا مقام ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات پہ اگر مگر لگاتے ہیں. کیسے پردہ کریں، خالو سے کیسے پردہ کریں، وہ تو ہمارے بڑے ہیں. ہمارے حضرت تو فرماتے تھے خالو بروزن بھالو ہے بھائی، یہ چھاپا مار دیتا ہے، ہاں اس سے ہوشیار رہو، اس سے ہمدردی نہ کرو. اس لیے خالو ہے اور جیٹھ ہے، دیور ہے، یہ سب بڑے خطرناک رشتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد زینر عین نظر، آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی، نامحرموں کو دیکھنا، ان سے بے تکلفی کرنا، یہ سب کے سب زنا میں آئے گا، آنکھوں کے زنا. اور زبان سے بے تکلفی کی، زبان کا زنا ہو گیا. کان سے ان کی بات سنی ہنسی ہنسی مذاق کی، بے تکلفی کی، آج کان کا زنا ہو گیا. ہاتھ سے ان کو چھو لیا بتانا خاصتا ہے، ہاتھ کا زنا ہو گیا. اور ایسے رشتے بھی ہیں، ایسے واقعات ہوئے کہ سسر نے، میں یہ مسئلہ بیان پہلے بھی کر چکا ہوں، بعض نئے ساتھی ہیں وہ بھی سن لیں، ہماری بھی اصلاح ہو جائے، آنے والوں کی بھی اصلاح ہو جائے، کہ اگر خسر نے بہو کو چھو لیا اور اس کو ذرا سی بھی شہوت آ گئی تو وہ ہمیشہ کے لیے بیٹے پر حرام ہو جاتی. اس لیے ہمارے بزرگوں نے ہاتھ واٹ پھرنا تو پجا، اپنی بہوؤں کو، نامحرم رشتوں کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، احتیاط کی وجہ سے. پردہ نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان سے پردہ کریں، بلکہ احتیاط کی وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے. اگر ایسا ویسا لگانا ہے تو یہاں لگاؤ، احتیاط. ہمارے بزرگوں کی احتیاط کا بھی عالم ہے. تو اس لیے دوستو یہ بھی مسئلہ رکھے کہ ایسے رشتے ہیں کہ جس کو خدا نہ خواستہ ہاتھ لگایا اور شہوت آ گئی تو وہ ہمیشہ کے لیے وہ رشتہ بیٹے پر حرام ہو گیا. تو دو بات ہو گئی، ایک بات کہ اللہ اور رسول کا نافرمان ہو جائے گا، جو نگاہ کی حفاظت نہ کرے گا اللہ اور رسول کا نافرمان ہو گیا. دوسری بات ذہر عین نظر، یہ آنکھوں کا زنا کار ہو گیا کہ نہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذہر عین نظر، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں، بنا شک و شبہ آنکھوں کا زنا کار ہو گیا. پھر مشکات شریف کی حدیث ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. دیکھو سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان کے لیے، دونوں جہان کے لیے احمد بنا کے بھیجے گئے. بڑے بڑے کفار نے بڑی بڑی تکلیفیں آپ کو پہنچائیں، کیسی کیسی اذیتیں دیں، حتیٰ کہ آپ لہو لہان بھی ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں فرمائی، کافروں کے لیے بد دعا نہیں فرمائی. اور بد دعا فرمایا کس کے لیے؟ لعن اللہ الناظر، دیکھنے والے پر جو بدنگاری کرتا ہے، نامحرم عورتوں کو دیکھتا ہے، یا عورت نامحرم مرد کو دیکھتی ہے، یا بیری لڑکوں کو دیکھتا ہے، یہ ناظر میں آ گیا دیکھنے والوں میں. اور خالی اس پہ بس نہیں کہ دیکھنے والے کو بد دعا دی، بلکہ دکھانے والے کو بھی. ول منظور ہے جو اپنے آپ کو دکھاتا ہے یا دکھاتی ہے، جو بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہے اللہ اور رسول کی لعنت کی مستحق ہو گئی کہ نہیں. جو بے پردہ ہو رہی ہے آج کافروں کی نقالی میں، مسلمان برقع چھوڑ چکے اب اپنے اوپر کے کپڑے اتار رہے ہیں. ہماری عورتیں دوسروں کی نقالی میں اب کپڑے اتارنے کے چکر میں ہیں، اور پجامے کے شلوار کے بجائے ڈھیلے ڈھالے کپڑوں کے بجائے ٹائٹس پہننے پہن رہی ہیں، تاکہ ہمارے جسم کے اعضاء ظاہر ہوں اور کوئی ہمیں استعمال کر لے. اور کیا مقصد ہوتا ہے اس کے علاوہ کہ ہمیں کوئی کسی طرح استعمال کر لے؟ اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. یہ کیا ہو رہا ہے دوستو؟ یہ جانوروں کی نقالی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہی نہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. آج ہم جانوروں کی نقل کر کے فخر کر رہے ہیں، ہم بڑے ایڈوانس ہو گئے. تو یاد رکھیے کہ یہ ایڈوانس آج جہنم کی طرف ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ان کا ٹھکانہ تو قرآن پاک میں صاف صاف بتا دیا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ہم جہنم جہنمیوں کی نقالی کر کے کہاں پہنچنا چاہتے ہیں دوست؟ اپنے سنگ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. تو تیسرا لقب کیا ملے گا؟ خدا نخواستہ ملعون کا، لعنت کیا گیا. خدا اور رسول کی لعنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا میں کسی کو شک ہے؟ جب آپ کی بد دعا لگ جائے گی خدا نہ کرے، تو پھر اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا دوست؟ تو بڑھے امراض قلب، کسی کو بدنگاہی کا مرض ہے، کسی کو غیبت کا مرض ہے، کسی کو عجب کا ہے، کسی کو تکبر کا ہے، کسی کو حسد کا ہے، کسی کو بدگمانی کا ہے، اور کسی کو دنیا کی محبت کا بھی فرض، زیادہ کمانے کا شوق کہ کسی طرح بس میرا بنگلہ بن جائے، میری گاڑی بن جائے. میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے پڑوسی جو ہے کل بےچارا یہ جھونپڑی میں تھا، آج تو اس کا بنگلہ بنا ہوا ہے 3 منزلہ 4 منزلہ، یہ کیسے اس نے کما لیا، مجھے بھی یہی کرنا. یہ نہیں سوچیں گے کہ معلوم نہیں اس نے ڈاکہ ڈالا ہے، کسی کا مال مارا ہے، وراثت کا حق کھایا ہوا ہے، بہنوں کی وراثت نہیں دی ہے، کسی کا مال نہیں دیا ہے، کسی کو جھوٹ کہہ کے کوئی سائڈا بیچ دیا ہے، کچھ پتا نہیں، بس ہمیں بھی ایسا ہی بننا. ارے دوستو قبر میں جانا ہے نا، یہ تو دنیا دیکھنے میں اس قدر خوش رنگ تھی، قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی ہے نا. تو بس دیکھو یہ بات آج بند کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بس جو مضامین اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے کہلوا دیے. تو یہ بات اتنی ہے کہ یہ اخلاق جو ہمارے دل کے برے برے اخلاق ہیں، ان کو ان کی اصلاح کا باقاعدہ طریقہ کار ہے. یہاں جو ہم آتے ہیں اسی نیت سے آتے ہیں کہ لوگ جو ہے اپنے قلب کی ہم بھی اصلاح کریں، ہم اپنے بڑوں سے اصلاح کراتے ہیں، اور ہمارے دوست جو ہے وہ بھی ہم سے پوچھیں اور بات اس کو طریق پر چلیں. بیعت ہونا ضروری نہیں ہے دوست، اصلاح فرض ہے، بیعت ہونا سنت ہے. آپ بیعت نہ ہوئے لیکن اصلاح تو کریں، ورنہ ہمارا آنے کا مقصد تو ادھورا رہ جائے. یہ قلب کے امراض ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی، اس کی اطلاع کرنا کہ جیسے طبیب کو بتاتے ہیں کہ ہمیں نزلہ ہوا، کھانسی ہوئی، آپ نے فلاں دوا دی تھی، ہمیں تھوڑا فائدہ ہوا، ابھی پورا فائدہ نہیں ہوا، یہ باقاعدہ طبیب کو بتاتے ہیں ڈاکٹر کو کہ نہیں. تو اس طرح سے روحانی معالج کو بھی بتانا چاہیے کہ ہمیں بھائی آپ نے یہ تدبیر بتائی تھی. یہاں وظائف بہت کم بتائے جاتے ہیں، تدابیر بتائی جاتی ہیں، کیونکہ انسان کے ساتھ ایک چیز شیطان کے علاوہ ایک چیز لگی ہوئی ہے، نفس. وہ نفس طرح طرح بہکاتا ہے، ان نفس امارۃ بالسوء، یہ بری بری باتیں سکھلاتا ہے، بری بری پٹیاں پڑھاتا ہے. تو اس کو اللہ والے اس کے مکر اور فریب کو جانتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ اس کو کیسے پچھاڑا جا سکتا ہے، بری بری باتوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے. تو اس کی تدابیر بتاتے ہیں کہ بھائی تم یہ کر لو، تم یہ کرو، پھر اگر اس سے فائدہ نہ ہو تو وہ اطلاع کرے کہ بھائی آپ نے فلاں تدبیر بتائی تھی، ہمیں کچھ فائدہ ہوا، کچھ نہیں ہوا، یا بالکل نہیں ہوا، تو دوسری تدبیر آپ کا معالج آپ کو بتائے گا. جہاں مناسبت ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہیں پہ آیا کریں، یہیں پہ اطلاع کریں، جہاں کوئی سچا اللہ والا ہو، جو کسی بزرگ کا اجازت یافتہ ہو، متبع سنت و شریعت ہو، اور علماء کا اس سے حسن ظن ہو، یہ 3 باتیں ضروری ہیں. اس سے اپنی اصلاح کرائی، کہیں بھی جائیے، بہت ہے اللہ والے دنیا، تو اسے اصلاح کرانا، اپنے قلب کی اصلاح کرانا یہ ضروری ہے دوستو. کیونکہ جب یہ قلب کی اصلاح نہ ہوگی تو ان سارے صوبوں سے، جو ہماری آنکھ کا صوبہ، کان کا صوبہ، ناک کا صوبہ، زبان کا صوبہ، ہاتھ کا صوبہ، اس کے شر سے پھر مخلوق بھی تنگ آ جائے. جو آج ہو رہا ہے کہ ہر آدمی دوسرے سے یعنی تکلیف پہنچ رہی ہے، تکلیف پہنچ رہی ہے کہ نہیں، معاشرہ ہمارا کیسا ہوا ہے، کیسی وجہ ہلاک ہے، یہ سب اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے قلب کی اصلاح ہے. ہم اپنے قلب کی اصلاح پر خوب توجہ دیں، اور جب یہ قلب کی اصلاح ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ انہی ہاتھوں سے خیر کے کام ہوں گے، انہیں آنکھوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں گے، کانوں سے اللہ کی مرضی کے مطابق بات سنیں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہم کو مزیدار زندگی عطا ہوگی. اللہ کا وعدہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ضرور میں ضرور ہم اس کو بالطف زندگی، مزیدار زندگی دیں گے، اس کو دنیا میں بھی جنت سے بڑھ کر مزہ آئے گا. اللہ نے ہمیں پٹنے کے لیے، پریشان رہنے کے لیے، مصیبت زدہ رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا دوست. لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہے نا، اللہ کو اگر مصیبت بھی بھیجتے ہیں تو اس میں بھی ہمارے فائدے کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ بھائی ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو مصیبتیں تم کو پہنچتی ہیں، پریشانیاں تم کو پہنچتی ہیں، وہ تو سب تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. ویعفو عن کثیر، ارے ہم تو ایسے کریم مولا ہے کہ تمہاری بے شمار خرابیوں کو، بدماشیوں کو تو ہم پہلے ہی معاف کر دیتے، پھر بھی تم باز نہ ہو. یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم، ارے انسانوں تم کو اس کریم رب سے کس نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ نفس و شیطان نے، تو نفس و شیطان کی مت مانو، اللہ کے منہ پر رہو، اللہ کے بنو، اللہ والوں سے اپنی اصلاح کراؤ اور دنیا میں بھی جنت کا مزہ پاؤ اور آخرت تو ہے ہی اپنے ہاتھ میں. والعاقبت للمتقین، اللہ فرما رہے ہیں کہ انجام تو متقین کے ہاتھ میں ہے. تقوی اختیار کرو، اور جیسے ان بزرگ نے فرمایا تھا سارا نظام میری مرضی سے چل رہا ہے، تقوی اختیار کرو، سارا نظام اپنے ہاتھ میں ہے، جنت بھی اپنے ہاتھ میں ہے. دوستو یہ کام کرنے کا ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا آج، کہ الحمدللہ آپ حضرات سب محبت سے یہاں تشریف لاتے ہیں، اور آج میں نے صرف اور صرف آپ حضرات کی زیارت کی نیت کے لیے میں آیا ہوں، کیونکہ اللہ کی محبت وہ دولت ہے کہ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اللہ کی محبت سیکھنے جو لوگ آتے ہیں ان کی جوتیوں کی خاک کو میں اپنی پیشانی سے افضل سمجھتا ہوں. اللہ کی محبت کو بڑی چیز ہے، اس ایک اللہ کی محبت کا ایک ذرہ اس کی قیمت اللہ کے اندر ہے. دو آنسو جو اللہ کی محبت میں ٹپک جائیں، اور دو آنسو جو اللہ کی محبت میں اللہ کے خوف میں ٹپک جائیں، اللہ کیا ان کی قدر دیکھنا دوست، پھر پتہ چلے گا. چند آنسو کے سوا کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے، لوگ حیرت سے میرا آزاد سفر دیکھیں. جو دو آنسو یہاں بہا لے، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا لے کہ اللہ میں کمزور ہوں، گناہ گار ہوں، گناہ چھوٹ نہیں رہے، آپ میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے، دو آنسو بہا لیا، فرمایا کہ سمندر کا سمندر بہا لے گناہوں سے پاک نہیں ہو سکتا، لیکن دو آنسو محبت میں اللہ کی اور اللہ کے خوف میں بہا لیا، سارے کے سارے گناہوں کو بہا لے جائے، سب کے سب گناہ معاف ہو جائیں. ارے دوستو، ہم ان زندگی کی قدر کر لیں، مزیدار زندگی گزارنے کا نسخہ یہی ہے کہ اپنے قلب کی ہم کسی سے اصلاح کرا لیں اور اللہ کی محبت کو اپنے قلب میں پا لیں، تو اس طرح قبر میں بھی دائم بڑا اچھا پاس ہوگا، کیونکہ اس قلب کو دنیا میں ہم اللہ کی محبت اور اللہ کے انوارات سے روشن کر لیا تو اب یہی سچ لائٹ قبر میں جاتے ہی جل جائے گی، وہاں اندھیرا نہیں رہے، اللہ کی محبت کی روشنی وہاں میں قائم رہے گی، سچ لائٹ کروڑوں پاور کی جل جائے گی. اسی طرح آخرت میں بھی سچ لائٹ لیے ہوئے ہم یہاں سے چلے جائیں گے. وہ جس کا نام کہ دنیا میں قلب مستر تھا، یعنی جو مستر تھا اللہ کی محبت کے لیے بے چین تھا، اللہ کو راضی کرنے کی جستجو کرتا تھا، وہ جس کا نام کہ دنیا میں قلب مستر تھا، فلک پہ جا کے ہم شکل ماں ہو اختر تھا، وہاں اس کی قیمت دیکھنا دوستو. جو اللہ کے راستے میں ایک قدم بھی چلے گا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کسی کی نیکی کا ایک ذرہ بھی ضائع نہیں کرتے. ایک قدم تو چلو دوستو، دو چار قدم چلو، پھر گر پڑو تو پھر اٹھ کر چلو، ان کو رحم ضرور آئے گا کہ میرا بندہ میرے راستے میں چلتا ہے، گرتا پڑتا چلتا ہے، پھر پھسل جاتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر پھسل جاتا ہے، ایک دن ایسا ہاتھ پکڑ کے وہ اٹھا لیں گے، جلد فرما لیں گے. پھر دنیا کی طاقت، کوئی کائنات کی شیطان نفس کتنی بھی طاقتیں گمراہ کن ایجنسیاں، کوئی بھی اللہ سے جدا نہیں کرے گی. دوستو اللہ کے راستے میں چلنا شروع کرو، ہمت کے ساتھ چلنا شروع کرو، اور کسی کے مشورے سے، کسی اللہ والے کے مشورے سے چلنا شروع کرو. تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں، میں چل رہا ہوں، آپ میرے ساتھ آئیں. کسی اللہ والے کا ہاتھ پکڑ لو تو انشاءاللہ تعالی مجھے سہل ہو گئی منزلیں، کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چلا ہوں آپ کے جل گئے. یہ راستہ آسان ہی نہیں بلکہ مزیدار ہو جاتا ہے، ورنہ ساری عمر مجاہدہ کرتے رہو، عبادات کرتے رہو دوستو، گرتے ہی پڑتے رہو گے، پہنچنا مشکل ہے جب تک کہ کسی اللہ والے کا ہاتھ پکڑ نہ پکڑو گے. بس جو پہنچا ہوا ہے اس کا ہاتھ پکڑ لو تو آپ بھی پہنچ جاؤ گے. دوستو ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، کن سے؟ اللہ سے ملنے، اللہ کو پانے کی، اللہ کو راضی کرنے کی، اللہ کو خوش کرنے کی، ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر. جنہوں نے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیا، جو اس دنیا کی محبت سے آزاد ہو چکے، جو دنیا کی اغراض اور نفسانی خواہشات اور شہوات سے پاک ہو چکے، ان میں سے کسی کا ہاتھ پکڑ لو، کنویں کے اندر گرے ہوئے لوگ تم کو نہیں نکال سکتے، بلکہ کنویں سے جو باہر نکل چکا وہی کنویں میں گرے ہوئے لوگوں کو نکالتا ہے. دوستو تو کسی باہر والا جو دنیا کی محبت سے آزاد ہو چکا ہو، شہوات نفسانی سے آزاد ہو چکا ہو، اس کا ہاتھ پکڑ لو تو انشاءاللہ وہ بھی تم کو کھینچ کر نکال لے گا. اور اگر تم یہ جعلی لوگوں کے چکر میں آ گئے جن کے بارے میں یہ شعر ہے کہ مرغ ملنے کی ہے یہی ایک راہ، مرغ کھانے والوں سے راہ پیدا کرو، تو یہ بھی ایک راستہ ہے. اگر موت کھانے ہیں تو بھائی موت والوں سے رابطہ کرو، اور اللہ کو پانا ہے تو بھائی کسی اللہ والے سے رابطہ کر لو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اب یہ استقبال میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ہے مدینہ شریف سے متعلق. صبح ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری عمرے کے سفر پر روانگی ہے، اور ہمارے مرشد قطب الدما عارف اللہ مجدد دورہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب ادام اللہ عزلہ مولینا جو بنگلہ دیش میں رہتے ہیں، وہاں حضرت کا بہت بڑا کمپلیکس ہے، بن رہا ہے، تعمیر ہو رہی ہے. کام تو بہت پرانا چل رہا ہے، درس و تدریس کا بھی اور یہ مضمون رشتہ الہی کا بھی، لیکن اب وہاں بہت بڑا ایک کمپلیکس تعمیر ہو رہا ہے. تو اور جامعہ حکیم الامت اس کا نام ہے، اور گلشن اختر بھون اس کا نام ہے. وہاں مسجد بھی تعمیر ہو رہی ہے، مدرسہ بھی بہت بڑا تعمیر ہو رہا ہے، کئی منزلہ 8 منزلیں اس کی بن چکی ہیں الحمد للہ. وہ بھی وہاں تشریف حاضر ہو رہے ہیں ہر مہینے شریف ہیں. ایک ادب یہ ہے، ہمارے بزرگوں نے سکھایا کہ کوئی بڑے سے بڑی ہستی ہو لیکن جب ہر مہینے شریف ہیں کا کہو تو بھائی حاضر ہوں، یہ نہ کہو کہ وہاں تشریف لا رہے ہیں. تو اللہ کا گھر ہے، بہت بڑی جگہ ہے، تو کوئی پیر ہو یا کوئی شیخ ہو، ادب یہ ہے کہ بھائی وہ بھی وہاں حاضر ہو رہے ہیں. تو یہ ان مقامات کا ادب ہے. تو بھائی ہمارے حضرت بھی وہاں ان شاء اللہ حاضر ہو رہے ہیں. تو ہمارا یہ مقصد بھی ہے کہ حضرت کی ہمیں اپنے شہر کی زیارت نصیب ہو جائے، کیونکہ بہت ہمارے ہاں مفتی اعظم ہندوستان مفتی محمود حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. ایک بات میں ان کی عرض کر دوں کہ وہ فرماتے تھے، بلکہ ایک اور بات عرض کر دوں گا کہ وہ فرماتے تھے حضرت تھانوی سے متعلق، کیونکہ حضرت تھانوی ان کے شہر تھے، تو فرماتے تھے کہ حضرت آپ کو ایک نظر دیکھ لوں، آپ کو ایک نظر دیکھ لوں، یعنی کسی اللہ والے کی زیارت کتنی قیمتی ہے. اللہ والے کو دیکھنا ہے گویا اللہ کو دیکھنا ہے دوست. تو فرماتے تھے یہ مفتی محمود حسن امرتسری جو مفتی اعظم ہند تھے، وہ فرماتے تھے کہ حضرت آپ کو ایک نظر دیکھ لوں اور 1000 سال سجدے میں پڑا رہوں اس شکر میں، تو اس ایک نظر دیکھنے کا شکر حق سے شکر ادا نہیں. یہ اللہ والوں کی قیمت ہے، یہ اس انسان کی قیمت نہیں ہے مٹی کی، بلکہ اس چیز وہ دولت جو اس کے دل میں چھپی ہے، تعلق ماں اللہ، نسبت ماں اللہ کی دولت، اللہ کی محبت کی دولت، اس کی قیمت ہے. اللہ والے کو دیکھنا گویا اللہ کو دیکھنا، اللہ والے کے پاس بیٹھنا گویا اللہ کے پاس بیٹھنا ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح بعد والا مصرع یاد آ رہا ہے، پہلا والا نہیں آتا. کہہ رہے ہیں کہ گو نشینت با حضور اولیاء، کسی کو یاد ہے اس کا پہلا مصرع؟ ارے تم تو پرانے ہو. چلو خیر، آمدن برسر مقصد، مطلب یہ کہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہو اللہ کے ساتھ، تو اس کو کہہ دو، کوئی شخص اللہ کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہو تو اس کو کہہ دو کہ کسی اللہ والے کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ. ویسا ہی ہے جیسے اللہ کے پاس بیٹھنا. اور دوسری بات، حضرت شاہ فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت شاہ فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ اگر مجھے شب قدر مل جائے، رمضان کا مہینہ مل جائے اور مجھے شب قدر کا یقین ہو جائے کہ آج شب قدر ہے، تو میں اللہ سے ایک ہی دعا مانگوں گا کہ یا اللہ کسی اللہ والے کی صحبت مجھ کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو بہرحال حضرت کے افتتاح میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، کیونکہ کل ہماری روانگی بھی ہے انشاءاللہ، حرمین شریفین میں حاضری ہے. آپ حضرات سے دعا کی گزارش بھی ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمارا یہ سفر اللہ تعالیٰ آسان بھی فرمائے اور قبول بھی ہو. حرمین شریفین کی حاضری کی دو دعائیں سنت ہیں، کیا اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، میسر ہوئی و تقبل ہوئی، کہ اللہ مجھ سے قبول بھی فرما دیجیے، ہے نا. اور دوسرے یہ کہ بہت ہی بڑا مقصد ہمارا اپنے شہر کی زیارت بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہمیں کامیابی نصیب فرمائے، ہمیں ہمارے شہر کا بھرپور فیض اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اور گناہوں کو ہمیں 100% چھوڑنے والا بنائے. دوستو یہ بات یاد رکھیے کہ کامیاب ہونا ہے، اللہ کو پانا ہے، تو جیسے جیسے گناہ چھوڑتے جائیں گے اللہ کے ولی بنتے جائیں گے، اللہ کے ولی ہم ہیں سب الحمدللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ ولی الذین آمنوا، تو ایمان والوں کا اللہ ولی ہے. ایک تو یہ خاص، ایک تو ولایت ہمیں حاصل ہے کہ ہم الحمدللہ ایمان ہمارے دل میں ہے، لیکن ایک ہے ولایت خاصہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ترکیب بتائی ہے کہ ان اولیاء الا المتقون، میرا ولی خاص کون ہے؟ جو میری نافرمانی سے بچتا ہے، میری نافرمانی سے بچتا ہے، جو متقی ہے وہ میرا دوست ہے، وہ میرا ولی خاص ہے. بس گناہوں کو چھوڑتے جائیں اللہ کو پاتے جائیں، یہی راستہ ہے دوستو. اور طریقہ کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے. تو کل انشاءاللہ ہماری حاضری ہے تو روانگی ہے، آپ سے گزارش ہے میرے لیے دعا کیجیے تو دونوں مقاصد اللہ پورے فرمائے. انشاءاللہ 10 تاریخ کو ہم واپس آئیں گے، پھر انشاءاللہ پھر ہم آپ کی زیارت کو حاضر ہوں گے. تو آپ ایک کتاب ہم اپنے حضرت کا مدینہ شریف کے یاد میں پیش کر دیتے ہیں کیونکہ وقت بہت کم ہے. دل تڑپتا ہے میرا سینے میں، دل تڑپتا ہے میرا سینے میں، دل تڑپتا پیشاب کر لیا، کھڑے ہو کے نماز نہ نماز پڑھ رہے ہیں نہ کچھ کر رہے ہیں، اور کسی کو گالی دے دیا، کسی نے کہیں گانا سن لیا، کہیں گندی فلمیں دیکھ لی، یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ کوئی جانورانہ زندگی ہے؟ ارے زندگی تو وہ ہے جو خالق زندگی پر خدا ہو، اور جس کی ہر وقت جستجو ہو کہ میری گفتگو، میرا کردار، میرے اخلاق، میرے اقوال، میرا کھانا، میرا پینا، میرا سونا، میرا جاگنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، جو اس طریقے پر ہوگا دوستو اسی کا قلب حقیقت میں مدینے میں ہوگا. ورنہ اگر وہ مدینے میں بھی ہے اور زندگی اس کی جانورانہ ہے، سنتوں سے دور ہے، اللہ کی شریعت سے دور ہے دوستو، اس کا جینا وہاں بھی جانوروں ہی کی طرح جینا ہے، کوئی فائدہ نہیں اس کو وہاں رہنے کا. اس سے بہتر وہ شخص ہے جو مدینے سے دور ہے لیکن اس کی ہر سانس سنت کے مطابق گزر رہی ہے، ہر سانس اللہ کو راضی کرنے کی جستجو میں ہے. قلب جس کا نہ ہو مدینے میں، قلب جس کا نہ ہو مدینے میں، اس کا جینا ہے کوئی جینے میں، مدینہ ہے کوئی جینے میں دل تڑپتا ہے سینے میں آئے پہنچوں گا تم اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہاں میں تو مانوی بھی نہیں تھا کہ میں آج آ سکوں گا اور دن بھر اس کشمکش میں رہا کہ جائیں نہ جائیں جائیں نہ جائیں جائیں نہ جائیں پھر پیر صاحب جو ہلدی مانڈے والے تھے تو وہ ان کے یہاں ایک مرید کے یہاں وہ مہمان ہو گئے زبردستی سے اب ایک دن گزرا دو دن گزرا تین دن گزرا جانے کا نام ہی نہیں لے رہے جیسے یہاں ڈیڑھ گھنٹہ ہو رہا ہے جانے کا نام ہی نہیں لے رہا ایسے وہ پیر صاحب کے جو ہے پیر صاحب اپنے مرید کے چپک گئے گھر میں اور جانے کا نام ہی نہیں لے رہے اب مرید نے سوچا کہ ان کو ہم کیسے ڈالیں کس طرح گئے کہیں پیر ناراض پیروں کی ناراضگی سے لوگ بڑا ڈرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ساری کائنات ان کے قبضے میں ہیں انہوں نے کہہ دیا جا جلا دیا تو وہ جل جائیں گے ایسا تو نہیں ہے تو پیروں سے لوگ بڑا ڈرتے ہیں تو اس نے سوچا کیا ترکیب لگائیں کہ اس کو یہاں سے کسی طرح دفاع ہو جائے یہاں سے دل میں تو وہ سوچا کہ یہاں سے دفاع ہو جائیں مگر منہ سے تو نہیں کہہ سکتے تھے تو ایک ترکیب ان کے ذہن میں آئی ایک دن جا کے پیر صاحب کے سامنے رونا شروع کر دیا اب رو رہے پیر صاحب کہہ رہے کیا بات ہے کیوں روتا ہے کہا بھائی سر کیا بتائیں پھر رو رہے ہیں ارے بھائی کچھ تو بتاؤ کیا بات ہے کہا اگر اب آپ یہاں کبھی نہیں آئیں گے ارے بھائی کیوں کس نے کہا ہم کو آئیں گے نہیں حضرت صاحب آپ یہاں کبھی نہیں آئیں گے ارے بھائی ہم آئیں گے جب ہم کہہ رہے ہیں آئیں گے فکر نہیں کرو پھکیاں دے رہا اس کو نہیں حضرت آپ کبھی نہیں آئیں گے رو لے جا رہے ہیں کہا بھائی یہ بتا تو صحیح کہ کیوں نہیں آئیں گے ہم تو آئیں گے کہا جب آپ جائیں گے نہیں تو آئیں گے کیسے لہٰذا اس کی اجازت اب واقعی ہم جا رہے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
چلو بھائی آپ لوگوں کی محبت ہم کو ٹھیک کر دیں